پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے، اب دیکھیے منافقین کی بکلاہٹیں، قرآن نازل ہوتا تھا تو ان کو بھی سننا پڑتا تھا، کیا ہوتا تھا ان کا حال؟ جب ان کے سامنے کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو بھائی تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا، یا ایسے ہی جیسے یہاں کوئی باہر سے آئے ابھی تھوڑی دیر پہلے اور بعد میں آپ سے کہ اچھا جی بتائیں آپ کے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا اس بارے کو سن کے، تو بھائی آپ نے تو پورا سنا بھی نہیں، آپ کے ایمان میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ اصل میں اس اثر کو ختم کرنا چاہتے تھے جو قرآن کا دلوں پہ آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے ایمان میں، تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے ہی اضافہ کیا۔ خود سے پوچھے کیا ہر سورت میرے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے، اور خاص طور پہ سورت انفال اور توبہ، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ آپ خوش ہیں؟ دل خوش ہیں الحمدللہ، اللہ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ ان کی پرانی نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا۔ دیکھیے بارش ایک ہی ہوتی ہے، پھولوں کی کیاری پہ پڑے گی تو خوشبو اٹھے گی، اور کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے گی تو بدبو ہوگی۔ یہی کام قرآن کرتا ہے۔ سچے دل والا چاہے گناہ گاری کیوں نہ ہو، قرآن سنتا تو مہکتا، اس کو پھر سمجھ آتی نہیں غلط کیا تھا ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن دل میں بغض اور اپنی ذات کی بڑائی رکھ کے جب قرآن سنے تو اس طرح کی بدبو اٹھتی ہے۔ قرآن پڑھ کے بھی نہیں لوگ بدلتے، کین یو بلیو؟ نہیں مانتے نا کہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی نہ بدلے، لیکن بدلتے نہیں ہیں کچھ لوگ۔ اللہ میں ان میں سے نہ کرے، ان کا ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا دو بار یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہم بھی سوچیں، سال میں ایک تو موتیں تو ہو ہی جاتی ہے نا، نقصان ہو ہی جاتے ہیں، مگر اس پر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ اس پر کوئی سبق لیتے ہیں۔ کیا پتہ چلے جب کوئی جانی مالی کسی قسم کا نقصان ہو تو فوراً پوچھئے خود سے کہ میرے کس گناہ کی سزا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ ان کے عمل پہ چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے اس سے، تو دوسرے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے کنکھیوں سے مسکراتے ہیں پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ کہاں برداشت کریں گے اس قرآن کے بوجھ کو؟ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ تو قرآن سن کے وہی پلٹتا ہے جو نہ سمجھ ہے یا اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہدایت کے لیے، آپ کے دل پہ قرآن کا پانی پڑ رہا ہے نا، لیکن دل کا دروازہ اندر کی طرف سے کھلتا ہے، باہر سے کبھی نہیں کھلتا۔ جتنا زیادہ بھی قرآن آپ کے اوپر پڑے گا، جب تک آپ اندر سے کوئی دل نہیں کھولیں گی نا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ وہ لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے ان کو گھر میں ہی اجر دے دیا، پڑھا نا آپ نے، مجبوریوں نے روک لیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوریوں میں جب انسان رکتا ہے نا اس کتاب سے، تو اس کو ہوم ڈلیوری مل جاتی ہے، اللہ ان کے اجر گھر بیٹھے ان کو دے دیتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ دین کے لیے نکل کر بھی اسے کچھ نہ پائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی محرومی کا کیا کہنا۔ اور اب آخری آیتیں، نبی کی حرص، تڑپ، طلب، کیا چاہتے تھے اپنی امت سے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، دیکھو لوگو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے۔ آیا ہمارے پاس؟ جی الحمدللہ، جو خود تم ہی میں سے ہے، یعنی انسان ہے۔ تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شوق ہے، اس کو بالکل نہیں اچھا لگتا کہ تمہارا نقصان ہو، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یہ کس کی خوبیاں لگتی ہیں؟ دین سکھانے والا، دیندار عالم، دیندار استاد کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے ایک دنیاوی اسکول میں ٹیچ کرنے والی ٹیچر، اس کو کس چیز کا فکر ہوتا ہے؟ آپ کو پتا، آپ میں سے کبھی کسی نے ٹیچنگ کی ہو؟ سلیبس پورا کرانا ہے، جو گول دیا ہوا وہ پورا کرنا ہے، لیسن پلان پورا۔ بچے سن رہے نہیں سن رہے، کر رہے نہیں کر رہے، آ رہے وہ کہتے جلدی سے کرو کیونکہ آفس میں جا کے رپورٹ دینی ہے کہ آئی ہیو ڈن مائی جاب۔ اس کے علاوہ دین کی خرص کیا؟ کہ لوگوں کو پہنچ بھی رہا کہ نہیں، لوگ لے بھی رہے ہیں کہ نہیں، ان کے لیول پہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہی خرص تھی، اللہ ہمیں اسی پہ چلا دے۔ کوئی بات نہیں, سب نے اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں سنی تھی. تو کہا اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ بس کرتا ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہ, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. یہ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیوں آ گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی اپنی تڑپ کو سوچو, تم کدھر ہو. اللہ سے دعا کرتے ہیں پوری سورت میں ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سن کر اپنے تمام گناہوں پہ توبہ کرنے والا بنا دے, معافیاں مانگے اور حقیقت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دیکھنے والے بن جائیں. یقین کیجئے کہ اگر یہ سورت ہم نے پڑھ لی اور سمجھ لی تو پھر ہماری زندگی میں ضرور چینج آئے گا. جتنا زیادہ اس کے اندر اپنے آپ کو لیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایمان بھی آئے گا اور باقی چیزیں بھی آئیں گی اور اسلام کو انشاءاللہ عروج ملے گا. آج اسلام چڑچڑا دکھتا ہے کیونکہ آج ہم نے اس کو محبت نہیں دی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں اسلام سے اور اسلام کے تمام راستوں سے محبت بھی ہو اور ہم حقیقت میں اس کے اوپر چلنے والے بن جائیں. اب سورت تو پوری ہوئی توبہ, اگلی سورت ہے یونس. بہت مختلف انداز, ایسے لگے گا جیسے کھانا کھانے کے بعد اب آپ ڈیزرٹ کھا رہے ہیں. سورت یونس مکی سورت ہے اور مکی سورتوں والی ساری خوبیاں اس سورت میں آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھیں گی کہ کس طرح اللہ تعالی نے اس کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا کچھ کاموں کے کرنے کا, کس چیز سے رکنے کا حکم دیا, اور وہ ساری چیزیں ہم سب کو اپنی زندگی میں بھی ٹٹولنی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت یونس کے اندر قرآن کا ذکر بہت دفعہ آئے گا اور شرک پھر دعا اس کا بہت تذکرہ. پھر آپ اس میں کچھ تمثیلیں پڑھیں گے, مثالیں کہہ لیجئے جس کو, کہ جس میں دنیا اور آخرت کا فرق بیان کیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت یونس کے اندر اس کے نام میں حضرت یونس کا نام ہے لیکن قوم یونس کی ایک توبہ کا تذکرہ ہے. پورے پارے کا تھیم بھی دیکھیے تو توبہ ہی بن رہا ہے. پہلے سورت توبہ تھی تو اب اس میں حضرت یونس کی قوم کی توبہ کا تذکرہ, اور یہ نام صرف علامت کے طور پر ان کا آ گیا, ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں حضرت یونس کی کہانی ہے. یہاں سے قرآن پاک کی تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے, یعنی صحابہ کرام جتنا قرآن ہم نے پچھلے اتنے بھی دنوں میں پڑھا صحابہ کرام دو دن میں پڑھ لیتے تھے, ہر دن ایک منزل کرتے تھے, ہفتے میں قرآن پاک پورا ہو جاتا تھا. پڑھنا کیسے ہے اس کو اپنے اندر ایمان لینے کے لیے, یاد رکھیے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ایمان ملتا ہے. آپ کہتے ہیں تھک گئے, تھک گئے اب اور نہیں پڑھ سکتے, کیا چیز ہے جو ہمیں پڑھے ہوئے کے بعد اور پڑھنے پہ مائل کرے گی کہ جو ایمان مل رہا ہے اس کو استعمال کر لیں. کئی دفعہ مثال دی ہے یا پھر دے دیتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ تین دوست اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسی گاڑیوں میں پیٹرول یا گیس ڈلواتے ہیں اور اس کے بعد ایک مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے, ایک کہتے ہیں میں نے ہر ہفتے ڈلوایا, دوسرا کہتا ہے میں نے تو ایک ہی دفعہ ڈلوایا, تیسرا کہتا ہے پہلی دفعہ آیا ہوں, تو فرق کس کا ہے؟ کہ جس نے گاڑی زیادہ چلائی اس کا پیٹرول زیادہ یوز ہوا, جس نے کم چلائی اس کا کم یوز ہوا. بالکل یہی قرآن کا معاملہ ہے. قرآن پڑھنے کے بعد جو ایمان اور موٹیویشن ملتا ہے نا, ہم جب اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں عمل صالح کی صورت میں تو اس کے نتیجے میں پھر اور قرآن پڑھنے کو دل جاتا ہے. صحابہ اتنا قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ساتھ ساتھ قرآن کا پیٹرول استعمال ہوتا تھا. آج ہمیں کریونگ کیوں نہیں ہے اتنا قرآن پڑھنے کی؟ سال میں ایک آدھ بار ہی آمین کر لیتے ہیں قرآن کی, آمین کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا. رمضان میں ایک قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل بنا ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ عمل کر دیں گے اتنا انشاءاللہ اس کو ماننے کو اور دل چاہے گا. بہت ہلکی پلکی سی صورت ہے, احکامات بالکل نہیں ہے, ایمانات سلاسہ کا تذکرہ ہے اور خاص طور پہ سورہ یونس میں ایمان بالرسالہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا بہت ہے. ایمان والوں کو خوشخبریاں بھی دی جا رہی ہیں. آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یا ایھا الناس کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے, بہت زیادہ آپ کو یہ لفظ یہاں ملے گا. اور قرآن پاک کے مختلف نام اور ایمان تقویٰ کے ساتھ آتا ہے اس کے بارے میں ملتا ہے. مکی دور کی آخری سورت ہے, مزاحمت بہت تھی, موضوع دعوت ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا. اب ساری تمہید کے بعد آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گی تاکہ ان آیتوں کا حسن دیکھیں. مکی سورتوں میں حسن بہت ہے, میلوڈیس جیسے اب ردھم کہہ سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را حروف مقطعات, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. مانتے اس کو پڑھنے سے حکمت آ رہی ہے؟ آئے گی انشاءاللہ. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبریاں دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے؟ کیا یہی ہے وہ بات جن پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ آپ کو اب یہاں سے اندازہ ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں لوگ کیا کہتے تھے. کہتے تھے یہ کیسا دین دے رہا ہے, بہت مشکل باتیں ہمیں بتاتا ہے, ہم تو اس کے اوپر عمل نہیں کریں. تو جب بھی قرآن کی دعوت آئے گی لوگوں کو عجیب ضرور لگے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت میں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. یہاں آپ دیکھیے کہ لہم قدم اور صدق, سچائی کا قدم کیا ہوتا ہے؟ سچی عزت, سچی سرفرازی قرآن سے ملتی ہے. آپ کو عزت ملے گی اس کتاب سے ملے گی, دولت ملے گی اس کتاب سے عمل کرنے پہ ملے گی, اور اس کتاب کی روشنی میں انسان جب دنیا میں چلتا ہے تو وہ حق کا علم بردار ہوتا ہے. لیکن لوگ اس کو جادو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کتاب کا دلوں پہ اثر بہت ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ذرا ان کو اپنے رب سے تو ملاؤ, انہوں نے اپنی ڈوریاں رب سے کاٹی ہیں, تو ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. حقیقت یہ کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 میں کیوں کیا؟ 1 میں بھی کر سکتا تھا. ہمیں سکھایا تدریج, گریجویلٹی, کاموں کو ڈھنگ سے کرو, پھر عرش پر قرار پکڑا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. دلیل اس بات کی کہ آج بزرگ یا دیویاں دیوتا کائنات کا نظام نہیں چلا رہے, اللہ چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. ہوگی سفارش کس کی, کب, جب, جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں. یہی اللہ تمہارا رب ہے, بس تم اسی کی عبادت کرو. کیا پھر تم ہوش میں نہ ہوگے؟ آج ہوش کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے ہٹ کر دوسری طرف چلے میں تو کا نہ مانو, آج اللہ کی طرف نہیں آتے, نو پرابلم, الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. کیا دنیا میں کوئی ماں یا باپ یا دونوں بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ جب تک اللہ نہ چاہے. تو جو ذات دنیا میں پیدا کرنے پہ قادر ہے, وہ مرنے کے بعد بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. لوگ کہتے تھے کہ کیسے مرنے کے بعد جیئیں گے, جیسے آج بھی یہ شبہ ہے. کہا کرے گا, وہ کرے گا کیوں, یہ چھوڑو کیسے کرے گا, یہ تو اس کا کام ہے. تم یہ دیکھو کہ کیوں پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. دیکھیے اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے. اس دنیا میں کئی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ پورا انصاف آپ کو نہیں ملتا. مظلوم بےچارہ پس جاتا ہے, ظالم بچ جاتا ہے. تو تقاضا ہے اللہ کے اس انصاف کا کہ کائنات میں انصاف نہیں ہوا جن کا, ان کو آخرت میں یہ سب کچھ مل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ساری کائنات کا نظام میں چلاتا ہوں, آخرت بھی میرے ہاتھ میں. اصل میں یہاں مشرکانہ کلچر پہ زد پڑ رہی ہے. مشرک کہتے تھے کہ ستاروں کے اثر سے دنیا میں کام ہوتے ہیں, ستارے گردش میں ہیں, ستارے اچھے تھے, حق میں تھے. کہا نہیں, تم جن ستاروں کو پوچھتے ہو ان سب کو بنانے والا اللہ بھی ہے. یاد رکھیے, جہاں بھی شرک ہوگا نا, وہاں کسی تاریخ کے اچھا ہونے کا, کسی کے منحوس ہونے کا, یہ رنگ بڑا منحوس ہے, یہ پتھر بڑا منحوس ہے, یہ گھر بھاگوان ہے, یہ فلانی, یہ مشرکانہ کلچر کے ساتھ ہے. دنیا کے کچھ ایسے کلچر ہیں کہ جہاں 13 کے لفظ کو منحوس جانتے ہیں. میں نے خود ایک ایسا ایئرپورٹ دیکھا کہ کاؤنٹرز میں ہم کھڑے تھے اور 1 2 3 کر کے گنتے جا رہے تھے, تو 12 کے بعد 13 نہیں تھا, 14 تھا. بعد میں وہاں جو ایک بردر تھے, پوچھا, ہم نے کہا کہ 13 کدھر ہے؟ کہنے لگے تو 13 نہیں ہوتا, کہ وہ کہتے ہیں کہ 13 نمبر منحوس ہے. ایک ایسی کینیڈا میں خالی بند بلڈنگ ہے کہ جس کے فلورز میں 13 نمبر فلور نہیں ہے. تو اسلام جو ہے نا, بندے کو ایسی ساری غلامیوں سے آزاد کرتا ہے. کوئی چیز بھی کسی پہ اثر نہیں ڈالتی جب تک اللہ نہیں چاہتا ہمیں کوئی خیر نہیں ملتی. کون سا اللہ؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, وہی ہے. آپ دیکھیں ان سے ایسے نہ گزرے, اپنے دل کو ڈبوئیں بندگی میں. اتنا کچھ کرتا ہے میرا رب, تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ مجھے اپنی فکر کرنی ہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے ساتھ معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد بنایا. یہ ہے پرپز آف لائف, کہ تم اس دنیا میں امتحان کے کمرے میں بیٹھو تاکہ کل بعد میں وہاں جب تمہیں جا کے بلایا جائے تو تم اس کا حساب دے سکو. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. کیا نشانی ہے؟ کہ ہر رات کے بعد صبح آئے گی. اسی طرح ہر غم کی دعا ہے. کبھی بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیشہ سوچا کریں کہ رات کے بعد صبح آئے گی نا، تو انشاءاللہ میرے اس غم کے بعد بھی خیر کا وقت آئے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی کے ساتھ آپ کے اندر اتنا سکون آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ کچھ بھی کام مشکل نہیں. جب اللہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو کے رہتا ہے. مشکلات تمہارے لیے ہیں،